درمیانی نماز سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ صفت محسوس تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، وسطی بھی مؤنث کا صیغہ اور الصلات بھی، وسطی میں ایک جر ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ وہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، مقصور ہے الف، اس میں تو مذکر رفع نصب جر ایک جیسی رہتی ہے. اب رہ جاتا ہے ان کے معنی مراد کہ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے، اس میں تفسیروں والے مختلف قول لکھتے ہیں. بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، تو اس لیے بیشتر اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ شاید انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا. بلکہ بعض میں تو ہے کہ جب قرآن لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جب تم یہاں پہنچو تو مجھ سے پوچھنا ایک بار، انہوں نے سوچا کوئی لفظ ہے تو انہوں نے کہا یہاں لکھو ہے صلات العصر، انہوں نے کہا لکھنا تو نہیں ہے یہاں، تو قرآن لکھنا ہے، وہ تو میں نہ ہے مراد ہے تو آپ کے وہ الگ بات ہے. وہ وقوموا للہ قانتین، اور ویسے تو پانچ نمازوں میں ہر ایک بھی درمیان نہیں ہو سکتی ہے دیکھا جائے تو، لیکن بہرحال عصر کے حق میں کچھ معصور چیزیں ہیں. وقوموا للہ قانتین، یہ اصل میں ہے قوموا قانتین للہ، قومو قام یقومو کا فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، قومو تم کھڑے ہو جاؤ، قانتینا حال ہے، فرما بردار ہوتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، قانتا لے آتا ہے، قانتا یقنو تو لے قضا و قضا، وہ فلاں کا فرما بردار ہوا. فعل استعمال ہوا ہے قرآن میں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اگر کہیں کس کے لیے فرمانبردار یہ نہ بیان کرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر قانت اور قانتۃن اور قانتات ویسے بھی آ سکتا ہے، فالصالحات قانتاتن، یہاں کوئی لام زیر لے نہیں آیا کیونکہ بس فرمانبرداری مراد ہے، یہ نہیں بتایا کس کی اور کس کی کے لیے، وہاں دو مہینے ہو سکتے ہیں اسی لیے، تو اگر بتانا ہو کس کا فرما بردار تو پھر کھانا تھا کے بعد لے آتا ہے. للہ ہے، تم اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو. پھر اس کا معنی کو کہا کرتے ہیں نماز کے جو آداب ہیں، خاموش کھڑے ہونا، حرکت نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا وغیرہ، وہ سب اس قانتین کی تفسیر ہے کہ عمل کثیر نہ کرے، نظر ایک جگہ ٹکی رہے وغیرہ، وہ سب قانت کے گویا کے معنوں کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے. ہاں حال، یہاں اور تو کوئی صورت ہی نہیں نہ ہو سکتے، قومو تم قوم ہو جاؤ، قانتین اللہ کے فرما بردار ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں کوئی ڈر ہو، ان خف تم اگر تم ڈرے، خافا یا خاف ہو، جو کہ اصل میں خاوف یا خواف ہو ہے، سب یہ اسماء سے آتا ہے خیوا فے، خف تم آپ پڑھ چکے ہیں کہ چھٹے سیغے سے یا زیر یا پیش، زبر تو ہوتی نہیں. فین خف تم اگر تم ڈرو، ان کی وجہ سے ماضی کا صیغہ کا ترجمہ حال میں کریں گے، اگر تم ڈرتے ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، یوں کر لیں اردو میں، فرج عالن پس پھر پیادے ہوتے ہوئے. یہ خف تم میں کیا مراد ہے، یعنی نماز کے نارمل ادائیگی میں کوئی خوف ہو، یہ کیونکہ نماز کا ہی ذکر ہے، نماز میں اگر کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے، جس کی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جنگ ہے، جنگل ہے، ڈاکے ہے، چور ہے، جو بھی وجہ ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو، خوف کی کیفیت ہو نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے میں مانے ہو، تو فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا پھر پیدل ہوتے ہوئے اور سوار ہوتے ہوئے. یہ رِجَالًا جمع ہے راجل کی اور رُكْبَان جمع ہے راکب کی، راکبا یار کب سوار ہونا، اور شاید رجل یار جالو ہو پیدل چلنا، رجل میں نے ٹانگ ہوتا ہے، ویسے پیدل چلنے کے لیے مشا یمشی بھی لفظ آتا ہے، لیکن راجل بھی لفظ استعمال ہوتا ہے پیدل چلنے کے لیے. فرجالن اور رکبانا, بس رجال یہ وہ رجل والی جمع نہیں ہے, یہ ہے راجل کی جمع. راجل میں نے پیدا چلنے والا یعنی ماشی, راجل فائل کے وزن پر, ریجیم لام سے فائل کا وزن بنا ہے, راجل ٹانگوں پر چلنے والا, پیدل چلنے والا ہے. راجل یار جلو خیال ہے, میں پکی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو ڈکشنری دیکھنے پر منحصر ہے. سلاسی سے استعمال ہوتا ہوگا تو راجل اس کا اسم فائل استعمال کیا ہے نا, راجل یارجالو ہوگا یا راجالا یارجولو ہوگا, لیکن اس مادے میں کی عجیب غریب محنت. اب اسی سے ترجالا بنائے تو اس کے میں نے کنگھی کرنا ہوتے, مادہ تو وہی ہے. تو اس طرح سے راجل میں نے پیدل چلنے والا, راکب میں نے سوار ہونے والا, کسی چیز پر سوار ہو, چاہے بس پر ہو یا گھوڑے پر ہو یا گاڑی پر ہو, وہ سب راکب ہے. تو فرجالن اور رکبانا یہ دونوں حال ہیں. جی ہاں بنتا تو ہے بارا رجل کے ساتھ تعلق, ویسے کئی بار بھی تو ہو سکتے. مشیت مشیت میں نے پیدل چلنا ہی ہوتا ہے, ماشن کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو پیڈسٹیرین وے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی کہتے ہیں لل مشات, ماشن کی جمع مشات, جیسے قاضی کی گزات ہے. تو رجالن اور رکبانا دونوں حال ہے, یعنی پیدل ہوتے ہوئے یا سوار ہوتے ہوئے. مراد یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَصَلُّوا رِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا, اگر تمہیں خوف ہو تو, کیونکہ کوئی فیل ہوگا نا جس کا حال یہ آئے گا. خفتم کا تو حال نہیں ہے, دوسرے فے زبر فا جو دوسری ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ تو نتیجہ ہے کسی عمل کا. تو اگر تم ڈرو تو گویا کہ ایک فیل انڈرسٹوڈ ہے, تو پھر نماز پڑھو رجالن اور رکبانا, پیدل ہوتے ہوئے یا سوار ہوتے ہوئے جیسے حالات ہو اس صورت میں نماز پڑھو. یہ نماز خوف کی ایک مختصر کیفیت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر نماز میں خوف ہو تو پھر وہ سواری کی صورت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے. گویا کہ پڑھ چلتے ہوئے اس سے پھر بات آتی ہے رخ کی, قبلہ کی, سب کچھ پھر فقہا اس پہ بحث کرتے ہو تفسیر والے. مزید نماز خوف کے یہ خاص صورت کا ذکر صورت آل النساء میں آئے گا پانچویں پارے میں, وہ میدان جنگ سے متعلق ہے. اس میں بھی خوف تو عموماً جنگ کا ہی ہوتا ہے, لیکن کئی اور خوف بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ پھر فقہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر کسی جنگل میں ہو, جانوروں کا خوف ہو, ڈاکوؤں کا خوف ہو, تو بھاگتے دوڑتے بھی نماز پڑھتا تھا, جدھر جا رہا ہے اسی رخ میں اشارے کرتا جائے اور دوڑتا بھی جائے یا چلتا بھی جائے یا سواری پر ہو, کوئی حرج نہیں اس میں, کوئی آگے ممانعت نہیں ہوتی سواری میں بھی. اچھا تو فیضہ امن تم, اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ, وہ تو خوف کی کیفیت میں ہے کہ چلتے سوار ہوتے ہوئے بھی پڑھنی ہوگی نماز. فیضہ امن تم, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, امن یا منو بے فکر ہونا, امن میں ہونا, سمے اسماؤ سے آتا ہے. فاذکر اللہ, پھر اللہ کو یاد کرو. پس گویا کہ فیضہ ایک طرح کی شرط اور فاذکر جواب شرط, فین خفتم شرط اور فرجالن جواب شرط. فاذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. اللہ یہاں منصوب مفعول ہے. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا وہ بات جو کہ تم جاننے کے نہیں تھے. ما لم تکونوا, تم تھے ہی نہیں ایسے کہ تعلمون اس کو جانو. لم تکونوا کا ایک طرح کی خبر ہے تعلمون, تم نہیں تھے, کیونکہ یہ لم تکونوا تعلمون اکٹھا تو نہ فعل یہ بنتا ہے. اگر ما کنتم تعلمون ہوتا تو پھر چلیے استمراری بڑھنے کی کوئی گنجائش تھی, یہ تو ماضی استمراری بھی نہیں بنتا, اس لیے ہوگا ما لم تکونوا, وہ چیز کہ تم تھے ہی نہیں. کیا تعلمون, تعلمون کے بعد ایک ہو انڈرسٹوڈ ہے. ما لم تکونوا تعلمون, وہ چیز کہ تم ایسے نہیں تھے کہ اس کو جان لو گے. پھر تم نہیں جانتے تھے, ترجمہ کریں, یا اگر شاید تفسیری ترجمہ ہو تو کچھ ایسا بنتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے اس کو جان لینے کے، یوں کہ یہ معنی مراد کچھ اس طرح کا بنتا ہے، بالند کونو تالمون، تم نہیں تھے ایسے کہ تم جان لو اس کو، معلوم تکونو عالمین بھی کر لیں، یہ تکونو کا تکونو کی خبر ہوئی، بات ہوئی تکونو کی خبر، چاہے تعلمون کی بجائے عالمین کرے، اور معلوم تکونو عالمین بھی یا معلوم تکونو تعلمون ہو، فعل کے ساتھ لگائیں تو ہو، عالمین کے ساتھ لگائیں تو بھی لگے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے جیسے پہلے آیا ہے وہ حج میں، فذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کو یوں یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی وہ پہلے کوئی اور صورت تھی یا کچھ، اس کو چھوڑو، اب جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے نارمل حالات میں نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے، اس کا معنی سیدھا فقہی معنی تو یہ بنتا ہے، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو طریقہ تمہیں نماز کا سکھایا گیا جو کہ تم نہیں جانتے تھے پھر اس طریقے پر پڑھو، اور حالت خوف میں تو پیدل یا سوار ہوتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے. والذین یتوفون منکم، یہ اب آیات میں جو یہ ہے نا ایک ربط آیات، کیا نکاح کی بات، نماز کی بات، پھر نکاح کی بات، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، بظاہر ہمیں تو کوئی نہیں معلوم ہوتا تعلق، بہرحال بعض لوگ اس میں ربط کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتے ہیں، یہ ایک خدا کی دین بھی ہے، بعض بڑا موضوع ربط نکال لیتے ہیں، بعض خواہ مخواہ ہی یوں ہی دھکا شاہی کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہو جائے، وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بہرحال مجموعی طور پر یہ کیوں ملا کے گڑبڑ کر کے کیوں قرآن کے احکام بیان ہوئے، اس کی حکمتوں پر علوم قرآن کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے مختلف چیزیں، اس میں بھی ایک فائدہ ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو کہ تم میں سے وفات پا جائیں، اب بامحاورہ ترجمہ تم یہی کریں گے، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ توفا یا توفا کسی کو پورا پورا لے لینا پھر وفات دینا، اور مجہول وفات دیا جانا یا مرنا، تم میں سے جو لوگ، اب یہاں شاہ صاحب نے پورا ترجمہ کیا ہے، قبض روح ایشا کرتا شبد، شاہ ولی اللہ نے یہ اس زمانے میں لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے جبکہ مرزا صاحب کا شاید باپ بھی نہ پیدا ہوا ہو، مرزا نے بعد میں یہ کہا نا کہ توفا کا میں نے موت ہے سب کوئی، تو یہ ترجمہ تو اس زمانے میں ہوا ہے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، وہ کہیں کر بھی لیتے ہیں میرن، لیکن یہ کہ وہ لفظی ترجمے کی طرف جاتے ہیں قبضے میں کرنا، یہاں قبضے میں مراد ہے روح. تو بہرحال یہ حضرات ویسے انہیں سکھایا تو یہ جاتا ہے نا مناظرے میں پوری ٹھیک ٹھٹائی سے کام لینا کہ کوئی نہ جواب بنے پھر بھی جواب دیتے جاؤ، یہ ایک لمبا قصہ ہے، اس میں مرزا صاحب نے ایک شرط لگا دی تھی کہ کوئی قرآن میں مجھے دکھا دے توفا کا معنی مرنے کے علاوہ کوئی اور ہو، 1000 روپے انعام دیں گے، وہ انعام کے بڑے شوشے چھوڑا کرتا تھا. وہ دو آیتیں آپ آگے پڑھیں گے 24ویں میں 7ویں میں، ان میں تو ہرگز معنی مرنے کا نہیں ہے، پتہ نہیں پھر مرزا صاحب تو کیا، میں ان کے مریدوں سے سنا جی توفی کا معنی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا معنی ہے جسم اور روح سمیت قبضے میں کر لینا. بھئی جسم کا قبضے میں کر لینا ہمیں اس سے نہیں ثابت کرتا مسیح کے بارے میں، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کی موت یقینی نہیں ہے، باقی رہ گیا اس کے جسم کیسے قبضے میں کیا گیا تو وہ تو اس لفظ سے تو کوئی نہیں ثابت کرتا، وہ تو اور ہے. تم تو کہتے ہو کہ توفی تصحیح سے مراد ہے مر جانا، اور مسیح کے بارے میں آیا ہے تو قرآن میں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کا معنی قطعی اور یقینی مرنا نہیں ہے، بس یہ ثابت ہو گئی بات، رہ گیا کہ مسیح اگر مرے نہیں تو پھر ان کا جسم کہا گیا، وہ تو دوسری بات ہے، وہ اور ہے تو اسے ثابت ہوگا یا کوئی چیز. ہاں وہی دو جگہ آیا ہے نا نیند کے معنی، 24ویں پارے میں اور 7ویں پارے میں رات کی نیند کو توفی قرآن نے کہا ہے، وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب پھر کرتے ہیں آنا کہ قبض روح ایشا کردا شبد، وہ قبض کرنا مٹھی میں لینا، وہ معنی انہوں نے لفظی کیا ہے، حالانکہ روح کا یہاں کوئی ذکر تو نہیں ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا پہلے پڑھ چکے ہیں آپ, اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں, وَذَرَ يَذَرُ زَال کے ساتھ, اور وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں یعنی ان کی بیوائیں رہ جاتی ہیں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. اس میں دیکھیے وَصِيَّةً اور مَتَاعًا دو منصوب آئے ہیں جن کی نسب کی وجہ پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیوں منصوب آئے. یہ پھر وہی بات ہے کہ عام طور پر مفعول مطلق یا مفعول بہی اور کبھی کبھی تمیز میں بھی عربی میں کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہوتا ہے, مفعول بہی میں فعل چھوٹا ہوتا ہے مفعول بہی موجود ہوتا ہے, مفعول مطلق ہوتا ہے لیکن اصل فعل نہیں ہوتا. زیادہ تر فعل کا مفعول بہی یا مفعول مطلق, جس کی آپ نے مثال عربی کے معلم میں پڑھی تھی مثلا شکران اللہ کا, غفرانہ کا, سبحانہ کا, اس میں ایک فعل چھپا ہوا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اہلن و سہلن اور اس طرح تو پھر اس میں ایک فعل چھپا ہوتا اور یہ مفعول بہی ہوتے ہیں, مفعول مطلق نہیں ہوتے. یہ سوچنا کہ یہاں کیا ہے, تو وصیتاً کسی فعل کا مفعول مطلق ہے, یعنی یوصون وصیتاً کہ وہ کریں گے وصیت اپنی بیویوں کے لیے یا کرتے ہیں وصیت اپنی بیویوں کے لیے. اوصا یوصی یا وصا یوصی, ان کا اصل مصدر تو اوصا یوصی کا ایسا بنے گا, پھر ہونا چاہیے تھا ایسا ازواجہم, لیکن ضروری نہیں کہ اسی مصدر سے ہی مفعول مطلق آئے, بعض دفعہ دوسرا مصدر بھی آ جاتا ہے بلکہ اس میں مصدر بھی آ جاتا ہے. تو یہاں وصیتاً ایسا کے معنوں میں ہے جو اصل مصدر ہونا چاہیے تھا, یا توصیہ کے معنوں میں ہے اور ایک فعل چھپا ہوا ہے, اور چھوڑ جاتے ہیں اور کر جاتے ہیں وصیت اپنی بیویوں کے لیے. متاعاً الی الحول غیر اخراج, اب متاعاً کی نسب کیوں ہے, یا تو ایک اور فعل ہے وَيُمَتِّعُونَ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ, یا اسی وصیت کا بدل بھی ہو سکتا ہے یوصون وصیتاً اے مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ, اس کا بدل بھی ہو سکتا ہے وصیت کر جاتے اپنے بیویوں کے لیے یعنی ایک سال تک کے لیے نکالے بغیر, غیر اخراج بغیر اخراج کے معنوں میں, اخراج نکال دینا, غیر اخراج اخراج کے بغیر سوا, یہ بھی حال بنتا ہے, رے کی زبر اسی لیے آئی ہے, یعنی غیر مخرجین تم ان کے نکالنے والے نہ ہوتے ہوئے یہ کام کرو. اخراج یہاں فائل کے معنوں میں حال ہو سکتا ہے یا غیرہ کے معنی ہے بغیر اخراج. تو وہ وصیت کر جاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ایک سال, حول کا میں نے یہاں سال ہے, حول ہے نا کامل ہے نا آپ نے پڑھا ہے, ان کو فائدہ دیا جائے گا, یعنی مراد یہاں متاع سے ہے ان کا رہنا سہنا مکان روٹی کپڑا سب ملے گا ان کو, اور ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا. میں نہ تو اخراج کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نکلیں گی نہیں, دونوں ہی کے لیے یہ ہو سکتا ہے, گویا کہ ان پر پابندی ہو سکتی ہے باہر نہ نکلنے کی, لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نکالنے والوں کے لیے ہے کہ وہ کہیں نہ اس کو نکال دے. یہ حکم جس طرح سے بیان ہوا ہے وہ پہلا حکم جو بیوہ کا ہوا ہے, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا کلیش ہے. وہاں تو ہے کہ چار مہینے دس دن تک, اس کے بعد جو کچھ وہ کرے نکاح کرے اور جو بلائی کے سب کچھ معلوم ہو کیا کر رہی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں, خود مختار ہے. یہاں چار مہینے دس دن کی بجائے ایک سال کا ذکر ہے, اور یہ کہ ان کا خرچ وغیرہ ان کو دیا جائے گا, تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے. تفسیر والے لکھتے ہیں انہوں نے کہا جی آیت میراث میں حصے مقرر کر دیے گئے بیوی کے ماں باپ کے, یہ پہلے تھا حکم جب کوئی وراثت نہیں تھی کہ بیوہ کو اگر خاوند کہہ جاتا ہے تو پھر ایک سال تک رہنے دیں, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے, بعض کہتے ہیں کوئی منسوخ نہیں ہوا, اب بھی حالات ہوتے, چار مہینے دس دن تو منیمم مدت ہے, لیکن اگر مرنے والا اس کے ہاتھ میں وصیت کر جاتا ہے کہ اس کو سال بھر تک تو کم از کم نہ کچھ کہنا, تو ٹھیک ہے اس پہ اب بھی عمل ہو سکتا ہے, یہ کوئی فعل حرام نہیں ہو گیا. بعض حالات میں ممکن ہے یہ درست ہو, کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے. جنہوں نے سوچا کہ چونکہ اس کا حصہ مقرر ہے اور وہ پہلے 4 مہینے 10 دن ہے, انہوں نے کہا یہ منسوخ ہے. جنہوں نے کہا کہ جزوی طور پر, کیونکہ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے, اصل صحیح اصطلاحی معنی ڈیفینیشن ٹیکنیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حکم ہمیشہ کے لیے ہر شخص کے لیے ختم ہو جائے, کہ اب کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی شخص پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ ہے اصل نسخ. اگر نسخ جزوی ہوتا ہے تو اسے نسخ نہیں کہتے, اس کے لیے اور اصطلاح ہے, آپ پڑھیں گے آگے اصول فقہ میں, تقیید, اطلاق, عموم, تخصیص, پھر وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پھر نسخ نہیں کہتے. بظاہر وہ نسخ, وہ جزوی نسخ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ جزوی نسخ والی بات کریں تو اور بات ہے, تخصیص یا تعمیم, عموم یا تخصیص میں لے لیں تو یہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے کوئی. اگر اسی لیے شاید آگے کہا گیا ہے فین خراجنا, کہ ان کے لیے پروویژن کوئی کر دے تو اس کو نبھانا چاہیے, لیکن فین خراجنا وہ نہیں, 4 مہینے 10 دن بعد چلی جاتی ہے, پچھلی آیت کے ساتھ اس کا سیدھا تعلق بنتا ہے, نہیں 1 سال رہنا چاہتے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا میاں بیوی جذباتی طور پر کوئی فیصلے کر لیتے ہیں, میں تیرے بعد شادی نہیں کروں گا اور میں تیرے بعد نہیں کروں گی, اور پھر نبھا نہیں سکتے. تو شاید اس لیے یہ کہا ہو, انسانی فطرت عجیب و غریب ہے, اس لیے قرآن کریم نے کہا فین خراجنا. یہ نہیں کہا کہ اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. فین خراجنا, اگر وہ نکل جاتی ہے یعنی گھروں سے, اس قید میں رہنا نہیں ضروری سمجھتے, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما فعلن فی انفسہن, اس چیز کے بارے میں, فیما اس چیز کے بارے میں جو کہ فعلن ان عورتوں نے کی, فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں, مم معروف بھلے طریقے پر, جانے پہچانے طریقے پر, کوئی سازش نہیں. یہ نہیں کہا کہ بھاگ جائے کسی کے ساتھ, قرآن نے کہا خراجنا. وہ معروف کی قید جو ہے اس میں مسلمان سوسائٹی کی جو اقدار ہے, جانی پہچانی ویلیوز ہے, اس کے مطابق عمل کرنا. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو اس آیت میں یہ نسخ کی بحث اور تفسیروں میں مزید دیکھا جا سکتا ہے. غالباً شاہ صاحب نے بھی اسے منسوخ نہیں قرار دیا. پہلا لفظ ہے غیر اخراج, اس میں تو غیر خروج نہیں ہے, اخراج کے معنی تو نکالنا ہوتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پرووائڈ کر گیا ہے مرنے والا کہ 1 سال تک ان کو نکالے بغیر سامان یہ دینا ہوگا اور یہ رہیں گے, وہ کر گیا وصیت. یہی جو مرنے والے کا مال ہے, اسی لیے تو فقہا نے کہا کہ وہ تو وصیت ہوگی, اس کے حق میں نہیں ہوگی, منسوخ انہوں نے قرار دیا. جناب یہی پوائنٹ لے کر تو انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہے, لیکن کیا یہ ہر قسم کے حالات میں اور ہر طرح کے کیسز پر یہ اپلائی کرے گی یا نہیں, یہ ممکن ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کی طرح کسی کو کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ حکم اس پہ اپلائی کرتا ہو. کوئی وجہ ہو سکتی ہے, عیسائی بیوی کے بھی تو ہو سکتا ہے. مسئلے جب لوگ سوچنے لگے تو یہاں ایک فتاوی پڑھے تھے, آپ کی بات سے مجھے یاد آتا ہے, کہ وہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ بہت فقہا نے ڈسکس کیا کہ اگر ایک آدمی نے عیسائی عورت سے شادی کی ہوئی ہو اور وہ مر جائے تو اس عیسائی عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفع کرنا چاہیے یا عیسائیوں کے قبرستان میں, مسئلے تو پیدا ہو جاتے ہیں نا پھر, ہے نی. تو ممکن ہے عیسائی کہیں کہ یہ مسلمان کے گھر تھے ہم نہیں کرتے, اور اب آپ جو فیصلہ کرے کرے, قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کوئی کلیئر سامنے مثال نہیں آتی. جی فلاں کی بیوی تھی اور اس کو جنت البقیع میں اسی لیے نہیں دفن کیا تھا کہ وہ عیسائی تھی, کوئی مثال ہو وہ بھی نہیں ہے. اب فقہا کو اپنے تک ہی لڑانے پڑے نا. تو حالانکہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ ساتھ رہے ہیں تو اس کو اس کے قبرستان میں ہی دفن کر دیں, اس میں کیا ہے, بظاہر ریشنل بات تو یہ معلوم ہے. لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس کو دفن تو کریں مسلمانوں کے قبرستان میں, تو اس کا خاوند مسلمان تھا لیکن مردے کا منہ کعبے کی بجائے دوسری طرف کر رہا. کیا بات ہے, یہ میں نے بہت فتووں میں پڑھا تھا, پتہ نہیں ہم بھی یا کوئی ایسے فتوات تھے پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفعہ کو دیکھ رہا.
ہاں مسلط,
ہاں ایسے بھی تو ہو سکتا ہے, نہیں کر وہ چاہتے ہم نہیں کرنے دیتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیتے. تو بہرحال بعض صورتوں میں یہ آیت اپنی جگہ, اس پر عمل ضروری ہو جائے گا, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل اس کا حکم مرفوع ہو گیا ہے. وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وصیت وارث کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اور اس لیے تو اسی چیز نے تو فقہا کو کہا کہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے, نارمل حالات میں یہی سمجھا جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا, اچھا آ گیا, وَلِلْ مُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے, مطلقات صیغہ مفعول ہے, مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, متا ہے بھلے طریقے پر. یہ متا وہی ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے, ومتعوہن, میں جو ان کو متا دینا ہے وہ فعل ہے, متعوہن, ان کو متا دو, ان کو فائدہ پہنچاؤ, لفظی ترجمہ, پھر بامحاورہ ترجمہ اور ٹیکنیکل ترجمہ, ان کو متا دو, اور متا کی تعریف کی گئی کہ وہ کپڑے ہیں یا کچھ پیسے ہیں. اب یہ ہر طرح کی متعلقات کے لیے گویا کہ یہ آیت معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے متعلقات کو متا دینا ہوگا. یہاں تو ایک خاص طرح کے متعلقات کا ذکر تھا نا, جن کا حق مہر بیان نہ ہوا ہو اور اسی سے پہلے طلاق ہوئی ہو. متعلقات کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ متا تمام متعلقات کے لیے ہوتا ہے. ولل متعلقات متا ام بالمعروف جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے, لل پہلے آیا ہے, یار مجرور. پھر فقہا نے اس کا کہا کہ ہاں یہ ہوتا ہے ہر صورت میں متعلقہ کو کچھ نہ کچھ متاع کپڑے یا وہ جو رواج بھی تھا وہ دینا چاہیے. صرف یہ ہے کہ اس قسم کی جو متعلقہ ہے جس کا قرآن نے ابھی پہلے ذکر کیا, اس میں تو متاع دینا واجب ہے, باقی صورتوں میں مستحب ہے. فقہا نے اس کو یوں گویا کہ اس کی تطبیق کی ہے. حقاً علی المتقین, اوپر ابھی آیا تھا حقاً علی المحسنین, یہ حقاً علی المتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے لازمی ہے یا ان کے لیے یہ سچ ہونا چاہیے. شاہ صاحب نے تو لازمی کیا گیا ہے, یعنی حق حقاً کے معنی میں وہ کرتے ہیں ترجمہ, متقین پرہیزگاروں پر یہ متا دینا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, یوں ہی, یعنی جیسے یہ احکام بیان ہوئے نکاح طلاق وغیرہ کے, اس پر قیاس کر لو کہ اسی طرح یبین اللہ, اللہ واضح کرتا ہے, آیات ہی اپنی نشانیاں, لکم تمہارے لیے, گویا کہ مفعول پہلے آنا چاہیے لیکن لکم پہلے آیا ہے, اور یہ کچھ آدھا شاعری کی قسم کی عبارت بن جاتی ہے, اور ویسے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے. آیات یبینوں کا مفعول منصوب ہے, لعلکم تعقلون, شاید کہ تم عقل سے کام لو, لعلہ کا اسم اور خبر دونوں اس میں موجود ہے, لعلکم تعقلون, یعنی امید کی جاتی ہے, کیونکہ لعلہ میں ایک امید کا مفہوم ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں بیان ہوتا ہے یہ احکام نکاح و طلاق یہاں ختم ہوتے ہیں. یہ خفی دور سے شروع ہوئے تھے, دو تین رکوع اس تک چلے ہیں گویا کہ عورتوں کے احکام, اور پھر نکاح طلاق کے احکام, دو تین رکوع آیا اس میں.
معروف خبر ہے اس میں یعنی دستور کے مطابق کرنا کیا ہوا ہے, اور دستور کے مختلف علاقوں کا مالے کا مطلب, اس میں کوئی اعتبار سے کوئی مینیمم اس طرح اپنے کام بنایا تھا کا, یعنی میں
دیکھیں جی معروف کا معنی تو ہے جانا پہچانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کیا چیز ہے, اس کے ڈٹرمن کرنے میں معروف کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے بڑی حد تک عقل انسانی کو آزاد کیا کہ معروف کا معنی ڈیٹرمن کر. جہاں عقل بھی دھوکہ کھا سکتی ہے وہاں پھر واضح احکام ہے. سیدھی بات تو یہی ہے نا کہ عقل انسانی, اجتماعی عقل انسانی اکثر دھوکہ نہیں کھاتی, جو فیصلہ اجتماعی عقل انسانی کرے کہ یہ بری چیز ہے عموماً اچھی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھا جائے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے طے کرنے میں شریعت نے بڑی حد تک عقل انسانی کو آزادی دی اور اس پہ چھوڑ دیا کہ یہ بات تو تم خود بھی کر سکتے ہو. بات یہ ہے تو علم تر الذین معروف کی بات ہوئی تھی تو معروف کے معنی تو ہے جانا پہچانا، اور منکر کا معنی ہے جو کہ آپ کے لیے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ کبھی دیکھا نہیں ہے آدمی. تو اس طرح سے وہ کام جو کہ معاشرے میں گویا کہ ناشدنی یا انہونی سی بات ہے کہ یہ تو کبھی نہیں ہوتا، اچھے معاشرے میں اس کو بری بات ہوئی. نرا رواج اور تعریف اس کا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے ایک حد تک یہ معنی ہے، لیکن بہرحال جتنے دیکھیں نا طیب اور خبیث آپ پڑھیں گے. طیب کے معنی بھی ظاہراً تو یہ ہے کہ جس کو آپ کی سینسز قبول کرتی ہے، حواس خمسہ، آپ کی سونگھنے کی طاقت، آپ کی سننے کی، چکھنے کی، یہ اس کو گوارا کرتی ہے، قبول کرتی ہے، ایکسپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ معنی، ان معنوں میں تو طیب ہر وہ چیز ہے نا جس کو حواس اچھا سمجھے، لیکن پھر بھی وہ طیب کی تعریف جو ہے وہ شریعت کے تابع رہے گی. ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہمارے یہ حواس قبول کرے اور وہ پھر بھی طیب نہ ہو. تو تمام طیب کی تعریف ہو، خبیث کی تعریف ہو، منکر کی ہو، معروف کی ہو، بالآخر تو ہمارے لیے وہ شریعت کے تابع ہے. لیکن جہاں تک عقل کو چھٹی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، الم تر الی الذین، ان لوگوں کی طرف. یہ دیکھیے ایک تو بات را یرا فعل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ خاص طرح کا فعل ہے جو عام افعال سے ہٹ کے آتا ہے، کیونکہ اس کا وزن تو تھا سیدھا را یرا کی طرح، اور وہ عین کے ساتھ ہے فتح یافتہ، یہ حمزہ کے ساتھ تھا، را یرا ہونا چاہیے تھا، کوئی وجہ نہیں ہے حمزہ کو اس میں سے اڑانے کی یا حمزے کی حرکت پہلے منتقل کرنے کی. واؤ میں یہ عرب عام طور پر کرتے ہیں، لیکن خاص اس فعل میں دیکھا کہ اس میں انہوں نے حمزہ کو بالکل واؤ کی طرح ٹریٹ کیا اور وہی کیا کہ حمزہ کی حرکت رے کو دے دی اور حمزے کو بالکل رخصت ہی کر دیا. اور را یار آ جو کہ اصل میں را یا یار آئیو تھا، وہ را یارا بن گیا. پھر اس یرا سے جب آپ مجزوم بنائیں گے تو لم لگائیں گے تو لم یرا رہ جائے گا، کیونکہ اصل تھا لم یر اج. یہ فعل الم تر آئی الم تفعل کے مزن پر ہے اور پھر رہ جائے گا الم ترا. استفہام کا ہے، کیا لم ترا تو نے دیکھا ہی نہیں، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے دیکھا ہی نہیں. اب اس کے بعد ڈائریکٹ مفعول آ سکتا ہے، مثلا پوچھ سکتے ہیں هل رأيت زيدا، کیا تو نے زید کو دیکھا. یہ ہو نہ سکتا تھا الم تر الذين خرجوا، یہ الا کیوں آیا ہے، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کو یا کی طرف کے معنوں میں یہ آئے گا، اور اس میں شاید غور کا معنی مراد ہے، مزید توجہ دلانا مراد ہے. جیسے ہم کہیں کیا تم نے زید کو دیکھا، اس سے تو مراد یہ ہے کہ کہیں تمہاری نظر تم نے اسے دیکھا تھا جاتے بیٹھتے، لیکن اگر تم نے زید، یہ اردو میں تو شاید کو کے ساتھ ہی آ جائے، لیکن اگر ہم کہیں تم نے زید کی طرف دیکھا، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حالت جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. صرف یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ تو نے دیکھا یا نہ دیکھا یا کہاں دیکھا تھا، بلکہ تو نے کیا اسے دیکھا. اس طرح سے جب را الا کے معنوں میں آئے تو یہ را الا آئے تو اس کا معنی جاننے کا بنتا ہے، الم ترا الا، کیا تو نے نہیں جانا، یہ معنی بنتا ہے اس کا محاورے میں جب را کے بعد الا آئے، کیونکہ ویسے لفظی معنی تو ٹھیک ہے کسی کی طرف دیکھنا، خاص اس پر نظر رکھنا تو، لیکن جبکہ وہ ویسے مفعول بن سکتا تھا تو الا کے ساتھ را الہ کا معنی اس، اور خاص طور پر جب وہ الم تارا میں آئے تو اس کا معنی کیا تو نے نہیں جان لیا. اس سے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا ہو کہ مراغی نے الف لام میم کی شرح نہ کی سورت البقرہ میں, اور کہا کہ اچھا میں آل عمران میں اس کی تفسیر کروں گا. البقرہ میں تو یہ لکھ دیا, کیونکہ سورت البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے, پھر آگے سورت آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. یہ اس کا میں نے بیان پڑھا, پھر میں نے سورت آل عمران میں دیکھا کہ بھائی دیکھیے یہ مقطعات کے بارے میں کیا لکھتا ہے, تو اس نے وہاں بھی کچھ نہیں لکھا تھا. عجیب بات ہے, اور کہاں دیکھ کے مقطعات تو باقی صورتوں میں بھی ہے. اتفاق سے میں اس کا ملحق زمیمہ ہے 26 جلد آخر پہ جو اس نے لکھا ہے, اس میں فرشت پہ نظر ڈالی شاید, یا کسی طرح سے پتا چلا کہ یا مقطعات کے بارے میں بھی اس نے کچھ لکھا. میں نے کہا اچھا وہ دیکھتے ہیں. وہاں اس نے لکھا کہ تفسیر لکھنے کے بعد میں حج پہ شاید گیا, تو وہاں اس سے لوگوں نے جو سوالات کیا, بلکہ اس کی تفسیر عجیب و غریب ہے. سعودی عرب میں تو یہ بین بھی کر دی گئی تھی. بددینی کی بات نہیں ہے, لیکن وہ وہابی مزاج کے ذرا خلاف جاتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہیں. تو لوگوں نے بوچھاڑ کر دی سوالوں کی. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ بھیا تم نے کہا تھا الف لام میم کے میں نے لکھیں گے, اور لکھے ہی نہیں, پھر سورت آل عمران پہ ٹرکایا اور وہاں بھی چھوڑ گئے, تو کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ پھر مجھے سوجی کچھ تو میں نے وہاں جواب دیا, لیکن واپس آ کے اس کو بھی میں نے لکھا. اور اس میں الف لام میم میں تو اس نے وہی آداد وغیرہ اور جو تفسیروں والوں نے لکھے اسی کو لیا, اور کہا کہ یہ بھی مسلمانوں کا کمال ہے کہ انہوں نے علم و آداد نکالا, ایسی باتیں لکھ ڈالی. لیکن اس میں جو ذہانت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کی وہ ساری آیتیں لے لی جن میں الم ترا آتا ہے. الم بھی تو الف لام میم ہی ہے نا, اور الم ترا والی آیتوں پہ دیکھیے یہ عقل کو توجہ کی طرف توجہ دلاتی ہے, اور علم کی طرف توجہ دلاتی ہے, اور اس طرح سے وہ ساری آیتیں جو الم ترا والی تھی ان کی تفسیر کاٹ ڈالی اس زمین میں. تو الم ترا الا الذین, کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا, یعنی کیا تم کو ان کا حال معلوم نہیں ہے؟ یہ معنی سب کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے عزیز ہے طاہر قادری صاحب, ان کے جو دادا استاد تھے یعنی رشید صاحب کے والد مولوی قطب الدین, اور بریلوی حضرات بھی کرتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم, ہم نے تو بچپن میں ان کی زبان مبارک سے یہ تفسیر سنی تھی. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر وہ کر رہے تھے بعض میں, کہ دیکھو جی حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے, اور تم آپ کہتے ہو کہ نہیں دیکھتے. جی اور اس میں وہ آئے کہ جہاں کسی حصی چیز کے جاننے کا ذکر نہیں ہے, الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اب یہاں کیا کریں گے؟ بہرحال انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کیا کریں گے, انہیں تو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو ٹول لگاؤ نا اور تالیاں بجے, پھر دیکھی جائے گی. بعد میں کون سا لوگوں نے سوال کرنا اور پوچھنا, موقع سے نہ جائے. تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ الم ترى کے بعد جو الہ آیا ہے, ورنہ ترى کا مفعول تو سیدھا ہو سکتا تھا, الم ترى الذین خرجوا, کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نکلے تھے؟ تو الہ کے معنوں میں توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے, یا پھر اس کا معنی الم تا علم کے معنوں میں آتا ہے, رہا الہ کے معنی. شاہ صاحب نے کیا ویسے, آیا نہ دیدی اے بینندہ اے, اے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہاں حضور بھی مخاطب ہو سکتے ہیں اور کوئی اور شخص بھی مخاطب ہو سکتا ہے. شاہ صاحب نے اے بینندہ اے بھی ساتھ لکھا ہے, کیا اے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا, الی الذین خرجوا من دیارہم, ان لوگوں کو جو کہ نکلے تھے اپنے گھروں سے, خرجوا من دیارہم, خرج یا خرجو نکلنا, دیار دار کی جمع ہے, وہم الوف, یہ واو حالیہ ہے اس حالت میں کہ وہ ہزاروں تھے, وہم الوف, وہ گھروں سے نکلے اس حالت میں کہ وہ ہزاروں تھے, الف ان کی دو جمعیں آتی ہے, آلاف اور الوف, آلاف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عدد میں آنا ہو, 4000, 10000, 9000, 5000, 50000, یوں آپ نے کہنا ہو, تو پھر وہ جو ہوگا اس کی جمع وہ آلاف آئے گی. اور الوف جبکہ کوئی خاص عدد نہ ہو بلکہ ہزاروں یوں ہی کہنا ہو, تو اس صورت میں الوف کی جمع ہوتی ہے, پھر آلاف نہیں استعمال کرتے, ہزاروں کے معنوں میں, یہاں انہیں دوسرے معنوں میں ہے. اور وہ ہزاروں تھے, حضر الموت, موت کے ڈر سے, یعنی موت سے ڈرتے ہوئے کہے, تو حال بھی ہو سکتا ہے اور مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے, برائے خوف موت کے ڈر کے لیے یعنی اس کی وجہ سے, اور یا کہے حضر حال ہے یعنی حاضرین الموت, موت سے ڈرنے والے ہوتے ہوئے دونوں گنجائشیں موجود ہیں. غالباً مفعول لہو کی گنجائش زیادہ ہے. اب اردو ترجمے میں مفعول لہو کو سامنے رکھ کر کیا ہے یا حال کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا انہوں نے؟ ببی میں مرگ شاہ صاحب نے کیا, یہ تو لہو کی مفعول لہو والا ترجمہ ہے, موت کے ڈر سے. اچھا, موت سے ڈرتے ہوئے نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ مفعول لہو کے ساتھ ترجمہ کیا ہے, موت سے ڈر کر یوں کیا ہے, موت کے ڈر کی وجہ سے یعنی نکلے کہ کہیں مر نہ جائے. کس کا قصہ ہے؟ قرآن نے اس کو واضح نہیں بیان کیا, کوئی بنی اسرائیل کا قصہ ہو یا کچھ, تو تفسیر والوں نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے علم میں, کچھ ہاتھ آیا یا نہ آیا وہ تو تفسیروں کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے. فقال لهم الله موتوا, پس اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. فقال لهم الله موتوا, قال لهم اللہ نے ان سے کہا, موتوا مات یموتوا کا فعل امر ہے, کر سکتے ہیں چھ گردانے فعل امر کی, یا قام یقوم قال یقول کی طرح, کان یقول کی طرح, مت موتا موتو موتی موتا متن, بالکل کان یقول قام یقوم کی طرح سے ہی. تو موتو میں نے تم مر جاؤ. اچھا, اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر ان کو زندہ کر دیا. اب اس میں یا تو فیل بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, پس وہ مر گئے اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, کیونکہ ثم احیاہم, ثم تو ترتیب کے لیے ہوتا ہے, اس سے پہلے مرنے کا عمل ہوا تو پھر زندہ کیے, اس لیے یہ ثم کا تقاضا ہے کہ پس وہ مر گئے, ہم انڈرسٹوڈ مانے فیل کا ورب. بعد نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو کہتا ہو جا کن فیکون, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے کہا مر جاؤ یعنی مار دیے, کن فیکون کی وجہ سے وہ ویسے بھی میں نے یہی بنتا کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, بس اس کا میں نہیں ہے وہ مر گیا, یہ انداز تعبیر ہے, وہ ایک ایک بات ہے کہنے کی. دوسروں نے کہا کہ ثم احیاہم میں ثم کا تقاضا ہے کہ پہلے مارا جائے, پہلے یہ مانا جائے. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم احیاہم, بس وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. آپ کو جو بھی لگے, ایک تو لفظ کی وجہ سے, ایک وہ موتو کے تفسیری ہوا کہ میں نے بنتے ہیں. احیا یحیی پڑھ پڑھ چکے آپ, یہ سے باب افعال ہے اور اس کو یہ الف یا سے لکھا جاتا ہے, قرآن میں بھی اسی طرح سے لکھا گیا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. یہ بڑا کرتے ہم فضل کی تنکیر کی وجہ سے, لذو الفضل بھی ہو سکتا تھا, اس میں پھر لام کے معنی ہوتے ہیں, یہ عہد کے ہیں جنس کے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا, ذو کے بعد فضل, اور اس لیے ترجمہ نکرہ کی وجہ سے ہم کریں گے, بڑے فضل والا ہے. ذو آپ پڑھ چکے ہیں, ذو زا زی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. علی الناس اسماء ستہ مکبرہ کی طرح ہے, ویسے علی الناس اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, اکثر الناس مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے افعل التفضیل کے ساتھ, اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں کی اکثریت یوں کر لیں, اکثر الناس لا یشکرون, شکر گزار نہیں ہوتے ہیں, اور شکر گزار نہ ہونا کہ پھر میں نے کیا ہے, نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ فضل کا معنی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اصل معنی ہوتا ہے اجرت سے زیادہ دینا, اللہ بڑی مہربانی والا ہے, بخشائش والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. یہ ان کے مرنے کی کیا کیفیت تھی, ان کو زندگی کیسے دی, اس کا کوئی شکر سے تعلق ہے, عام کے ساتھ بھی ہے, اللہ موت کے بعد زندگی دے انفرادی طور پر, بیماری کے بعد شفا دے, قوم کو زندگی بخشے وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ ہے اور تم لڑو اللہ کی راہ میں. اب یہ واؤ جو ہے یہ استیناف کی ہے, پچھلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا زور دینے کے لیے ہے کہ اسی لیے تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو, ڈر کو بھاگو نہیں, جیسے ان لوگوں کا قصہ بیان ہوا ہے. جیسے بھی موت تو ہر صورت میں آئے گی, موت سے بھاگے تھے تو اللہ نے انہیں مار ہی دیا, موت سے بھاگنا کوئی اس کی گارنٹی تو نہیں کہ تم موت سے بچ جاؤ گے. اس لیے یہ واؤ استیناف کی زور کے لیے ہے اور تم لڑو اللہ کے راستے میں, قتال کرو, قاتلو. دیکھیے قاتلون کی اگر ہم جمع کریں تو وہ بھی قاتلون قاتلین ہی ہوگی, اور اگر کہیں مضاف ہو جائے قاتل المشرکین بیان کیا تھا تو وہ قاتل المشرکین اور قاتل المشرکین, یہ جو ہے دو معنی ہو سکتے ہیں, مشرکوں کے قتل کرنے والے اور دوسرا فعل بھی ہو سکتا ہے, مشرکوں کو قتل کرو. اس میں فرق یہی الف کا ہوگا, اگر قاتل المشرکین مضاف ہو کے آئے گا تو یہ واؤ کے بعد والا الف نہیں لکھا جائے گا, اور فیل ہو تو لکھا جائے گا. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ورب ہے یا مضاف ناؤن ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ ہے اور اللہ کی راہ میں لڑو. واعلموا اور تم جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. سادہ سی آیت ہے لیکن تفسیر والے اس کو بہت کچھ کھینچ کے دیے جا سکتے ہیں کہ یہاں سمع کا ذکر کرنا, علم کا ذکر کرنا, سبیل کا ذکر کرنا, اس سے کیا مراد ہے وغیرہ. من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من کون, اس میں استفہام ہے, کون ہے, اور یہاں ذا کا معنی ہاذا کا ہی بنتا ہے یا ذالک کا معنی بھی بن جاتا ہے. من ذالک وہ کون ہے, بات کہتے ہیں من ہاذا کے معنوں میں ہے, کون ہے وہ, یہ جو, یہ کوئی کہ الذی تو آنا ہی تھا, من الذی یوں بھی بن سکتا تھا, کون ہے وہ جو کہ اور آگے چلے, تو اس میں زا لگتا ہے, شاید عبارت کے لیے بھی موضوع ہو عبارت کو پڑھنے میں بھی, اور یا ایسا کون ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, ایسا کون ہے جو کہ, تو یہاں ایسا تو ترجمہ اگر من کی وجہ سے کر لے تو گنجائش ہے, ایسا کون ہے جو کہ, یہ ذا کی وجہ سے, کون ہے وہ جو کہ, اور شاید اردو والوں نے نہ وہ کا ترجمہ کیا ہو نہ یہ کا نہ ایسا کا, انہوں نے تو یہی ترجمہ کیا ہوگا کون ہے جو کہ. من ذا کون ہے وہ یا یہ جو کہ, اور ایسا سے بھی یہ تعبیر اردو محاورے میں ہو سکتی ہے, الذی جو کہ یقرض اللہ قرضہ دے گا اللہ کو, قرض دینا کی عربی ہے اقرضا یقرض باب افعال سے, قرضا یقرض یا یقرض ثلاثی سے نہیں آتا, یہ باب افعال سے آتا ہے, اقرضا یقرض قرض دینا, مصدر اس کا اقراض ہونا چاہیے لیکن اس کی بجائے مصدر ہوئی استعمال ہوتا قرض, یعنی ہونا چاہیے تھا یقرض اللہ اقراضا حسنا, لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو مفعول مطلق آنا اصل مصدر سے اس کی بجائے اور اس میں مصدر یا مصدر لگا دیتے, تو قرض تو حالانکہ اس میں مصدر ہے لیکن یہاں مصدر کے معنوں میں اقراض کے معنوں میں آیا ہے, اور بات کہتے ہیں کہ یہاں مالن محذوف ہے, یقرض اللہ مالن گویا کہ مفعول بھی ہی ایک آیا تھا, کون دے گا اللہ کو قرضہ مال کا, اور اس مال کی پھر ہے قرضن حسنن قرض حسن ہوتے ہوئے اس کا حال بنتا ہے. بہرحال یہ گرامر والوں کو معذوبات کا کچھ شوق بھی زیادہ ہوتا ہے, کہیں تھوڑی سی بات آ جائے صحیح اور پھر معذوبات کو تو وہ اس طرح چھیڑ دیتے ہیں نا کہ بس سمجھتے ہیں کہ ہماری لیاقت اس میں ظاہر ہوتی ہے. وہ کسی سکھ نے کہا تھا شراب چاہیے, دکاندار نے کہا کہ نہیں شراب ختم ہے, اس نے کہا کہ بھائی مجھا تو لان جو کہ دے دے پلیتیاں اپنے اندر ہی کر لاں گا ساریاں. تو یہ باسمت نابیوں کو بہانہ مل جائے صحیح معذور کا, پھر پانچ پانچ امکانات بیان کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں خواب. اچھا تو سیدھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اقرضا کا اقراض کی جگہ ہے قرضن, اور صاف ظاہر حسنن اس کی تفصیل اس کی صفت ہے, کون ہے جو اللہ کو دے گا قرضہ؟ اچھا قرضہ دینا، قرضن حسنن، اور چاہے تو وہ جو مالن انہوں نے مانا ہے قرضن کو سیدھا مفعول بہی ہی بنا لے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، مفعول بہی تو مال ہوتا ہے، قرض تو مفعول بہی نہیں ہو سکتا، قرض تو کام ہے، مفعول بہی تو چیز ہوتی ہے نا جس پر فعل واقع ہوا. اگر مفعول بہی بنانا ہے تو کہے یقرض اللہ مالا، تب بنے گا، اور مالن کے لیے پھر آگے حال آ جائے قرضن حسن ہوتے ہوئے. مفعول بہی وہ اس وجہ سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مفعول مطلق ہے. فرق ایک طرح سے تو ہے نا کہ ٹھیک ہے جو چیز قرض دے رہا ہے وہ تو کوئی محسوس صورت ہونی چاہیے، روپیہ پیسہ چاندی وغیرہ. مفعول بہی تو قرض کا قرض دینا نہیں نہ ہو سکتا، یہ مفعول مطلق ہی ہوگا. تو جو کون ہے وہ ایسا جو اللہ کو دے قرض، قرض دینا اچھا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پس وہ کئی گنا کر دے اس کو اس کے لیے. وَاعَفَ يُضَاعِفُ، اس کے معنی ہے دگنا تگنا چوگنا کر دینا. واد عین فے، دیکھیے ویسے خوف کمزوری وغیرہ بھی اسی سے نکلا ہے لیکن باب مفاہلہ سے آئے. واعف یضاعف مضاعفۃ، تو اس کے معنی کئی گنا کرنا. یضاعف وہ کئی گنا کرتا ہے، فے لگی ہے سببیہ، کہ کون ہے جو قرض حسن دے اللہ کو اور اس کے سبب وہ دگنا تگنا چوگنا یا کئی گنا کر دے اس قرض کو. فے کی زبر جو نصب ہے یہ فائے سببیہ کی وجہ سے ہے. آپ نے پڑھا ہے فائے سببیہ نصب دیتی ہے، اس لیے اردو میں اگر اس فائے سببیہ کو دیکھیں، ورنہ دیکھیں نا یضاعفو کیوں نہیں ہے، یہاں فعل کو نصب دینے والی کون سی چیز ہے؟ کوئی انگ نہیں، کوئی حتہ نہیں، کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، یہ فا سببیہ. بس وہ کر دے کئی گنا اس کو یعنی قرض کو. یضاعف ہو کی جو ضمیر ہے وہ تو ہے قرض کے لیے، اور لہو کی ضمیر وہ اللہ زی کے لیے ہے. وہ کر دے کئی گنا اس یعنی قرض کو اس کے لیے، اور کر دے بھی اضعافاً کثیرتاً، یہ اب مفعول ہے ایک طرح کا، کیونکہ یہ فعل مفعول مطلق نہیں ہو سکتا. اضعاف جمع ہے ضعف کی، ضعفن داد کی زیر کے ساتھ، اگر زبر سے پڑھے ضعفن یا پیش سے پڑھے ضعفن تو ایک ہی معنی کمزوری، لیکن داد کی زیر سے پڑھے تو یہ بنتا ہے ضعفن، اس کی جمع ہے اضعاف. اور یہ اضعاف ہوئی ہے جس سے آپ انگریزی میں غالباً ملٹیپل کہتے ہیں، دو کا چار اور آٹھ اور بارہ اور سولہ، یہ یعنی دو کے اضعاف ہے چار آٹھ بارہ سولہ وغیرہ، یہ سب ملٹیپل ہی کہتے ہیں اسے غالباً، تو اس کو کہتے ہیں اضعاف. یہیں سے ہماری وہ حساب کی اصطلاح جو عموماً ہم نے مڈل تک پڑھی اور اس کے میں نے تو جانے بغیر یاد کرتے تھے، آد اعظم اور ذو اضعاف عقل. اب ذو اضعاف عقل خاصی مشکل ٹرم ہے عربی کے، دیکھے تو ایک تو زو، ایک اضعاف زیف کی جمع، اور پھر عقل سب سے کم تر، وہ جس سے غالباً لیسٹ کامن ملٹیپل ہے، یہی کہتے ہیں ایچ سی ایم ایل سی ایم، وہ تو خیر انگریزی میں تو یہی پڑھاتے تھے لیکن اس سے پہلے اردو میں جب پڑھا تھا تو آد اعظم اور ذو اضعاف عقل تھا، اب پتا نہیں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے یا نہیں. میرے خیال میں اب تو میٹرک کے بچوں کو یہ نہیں پتا ذو اضعاف عقل کیا ہوتا ہے، پھر حساب لازمی کر دیا تو کچھ ہوگا، کچھ دنوں میں درمیان میں یہ بھی کر دیا تھا کہ حساب لازمی نہیں ہے میٹرک کے لیے. تو اضعاف ضعف کی جمع ہے، اضعافاً کثیرتاً، کثیرہ مؤنس آئی ہے اس کی صفت، جمع مذکر جمع سالم غیر عاقل، وہ بڑھا دے گا کئی گنا اس کے لیے. یا پھر یضاعف کا معنی صرف زیادہ کر لے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے اضعاف کثیرہ کا ذکر آ رہا ہے، کئی گنا اضعاف کثیرہ کا بھی تو یہی ترجمہ بامحاورہ کرنے پہ مجبور ہے نا، اس کا کئی اس کے اضعاف، اردو میں تو اس کو اور کسی طرح ہم ظاہر نہیں کر سکتے، میں تیرے اضعاف تو نہیں ترجمہ ہوگا، پھر کئی گنا ہی ہوگا ترجمہ. شاہ صاحب نے تو کیا ہے بمراتب بسیار، یہ بالکل تفسیری ترجمہ ہے کہ دو چند سازد خدا مال آرا برائے او بمراتب بسیار، کئی درجے. تو اضعافن کا چونکہ آپ ادھر مغافہ کا معنی بھی گنے کرنے پر مجبور ہے، غرب کا معنی یہی ہے کئی گنا کر دے گا، ادھر اضعافن کثیر کا معنی یہی بنتا ہے. تو لہذا محاورے کا تقاضا ہے کہ دونوں کو میں کوئی تاکید کے معنی کر کے اور طرح جان چھڑائی جائے، ورنہ صرف لفظی ترجمہ کرے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا. اردو والوں نے کیا کیا،
شاہ نے کتنے برابر،
اچھا اضعافاً کثیرا کتنے ہی برابر، برابر وہ ملٹیپل کے معنی میں لے لیا نا، دو جمع دو جمع دو جمع دو اس طرح. اور کوئی ترجمہ کیا، کئی حصے بڑھا دے اس کو کئی حصے، اور دگنا کر دے کئی گنا، یہ تو پھر عجیب بنتا ہے کہ کرے دگنا پھر کئی گنا، یہ بات بنتی نہیں ہے. ہاں کیونکہ یوگا ایفو کا ہی میں نے کئی گنا کر دے، اگر زیادہ یزید ہوتا ہے نا تو پھر بات بنتی، وہ تو ورب ہی ایسا ہے جس کے میں نے کئی گنا کرنا. چلیے دو گنا کر دے بلکہ کئی گنا، پھر بلکہ لگائیں اپنی طرف سے. تو یہ یعنی یوگا ایفو میں صرف دگنے کا معنی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی تاکید کے لیے کہ نہیں صرف دو گنا ہی نہیں اضعاف کثیرہ، یعنی تو وہ ملٹی پلائی کا معنی کو ایک طرح سے کیا ہے اس کا. آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو اور عربی میں بعض دفعہ ترجمے میں کتنی دقت پیش آتی ہے، صحیح دونوں کا وہ مفہوم بھی ساتھ رکھنا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ بند کرتا ہے قبضے میں لیتا ہے، یقبض قبض یقبض مٹھی میں لے لینا لفظی معنی ہے، لیکن پھر تنگ کر لینا کسی پر رزق کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یقبض الرزق یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بعض جگہ، لفظی میں نے قبض یقبض کا یہی ہے قبضے میں لے لینا مٹھی میں لے لینا. اور یبسو تو اس کے مقابلے پر لفظ ہے، یہ اصل مادہ بے سین توئی ہے، سواد نہیں ہے مادے میں. یبسو تو یہ جو سواد لکھ کے اوپر سین لکھا ہے اور یہ چار پانچ جگہ یہ لفظ آئے ہیں، مادہ بے سین تو ہی ہے، اس کا میں نے پھیلانا قبض کے مقابلے پر، قبض میں نے گویا کہ سکیڑ لینا، بست میں نے پھیلا دینا، قبض و بست پھیلانا یا اس کے مقابلے پر قبض. یہ سواد کیوں لکھا گیا ہے، اس وجہ سے کہ عربی تلفظ میں قریب المخرج لفظوں کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ سین کو سواد میں بھی بدل لیتے ہیں. مثلا سراط جو لفظ آپ نے پڑھا ہے یہ اصل سین سے ہے، سواد سے نہیں ہے، مادہ اس کا سین رے توئے ہے، لیکن وہ توئے کے آگے قرب کی وجہ سے ادھر ہی سے سواد بول دیتے ہیں، تو وہ بعض لفظوں کو اس طرح سے یعنی لفظ ہوئی ہے لیکن آگے جو قریبی لفظ آ رہا ہے اس کا اثر پڑتا ہے ان کے مخرج نکالنے پر لفظ کا. اور وہ مثلاً چونکہ یہ یبسطوں کے بعد توئے تھی تو سین کو ہی سواد سے پاتی، کیونکہ سواد اور توئے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے، یہ پروننسیشن میں اکثر ایسے ہوتا ہے بعض خاص لفظوں کا. تو اس وجہ سے پھر تفصیل دی ہوئی ہے یہ جو چار پانچ جگہوں پر ہے وہ قراء کی باریک بینیاں ہیں کہ یہاں سین زیادہ پڑھا گیا ہے یا سواد زیادہ پڑھا گیا ہے. لستا علیہم بمسیطر یبسطو، اور شاید ایک آدھ لفظ اور بھی ہے. تو اگر سین ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس کو اوپر لکھتے ہیں، یعنی اس کو سین سے پڑھنا زیادہ گویا کہ اچھا ہے اگرچہ سواد سے بھی پڑھا جاتا ہے. اور جہاں سین کو ڈومینیٹ نہ کرنا ہو تو وہ نیچے لکھتے ہیں، اس طرح کے کوئی لکھنے میں بھی فرق ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ سب قراء کی باتیں ہیں، سات کے راتوں والے جس طرح سے پڑھتے ہیں اور ان کا جو طریق ادا ہوتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ چھوٹا سواد یا سین جو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. بہرحال مادہ بے سین تو ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈکشنری میں وہی معنی ملیں گے، بس یہ شرح یا قبض کے مقابلے پر لفظ ہے. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں شرح و بسط، پھیلانا، تو قبض و بسط، قبض میں نے روک لینا، بسط میں نے پھیلا دینا، اور یہاں مراد ہے روزی تھوڑی دینا یا زیادہ دینا. واللہ یقبض و یبسط، یہاں مفعول روزی یا رزق، یعنی واللہ یقبض الرزق و یبسط الرزق، کہیں کہیں رزق کا مفعول مذکور ہے قرآن میں، کہیں نہیں ہے. جس طرح سے آمنو کہہ دے جو ایمان لائے، کس پر یہ نہیں بیان ہوتا اور انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ فلاں مراد ہے. اس طرح سے واللہ یقبض و یبسط، اللہ تنگ کر لیتا ہے یا کھلا کر دیتا ہے، یعنی رزق. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون راجع یرجعو کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، زیادہ تو لوٹنا ہی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوٹانے کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. راجع یرجعو، یعنی یہ فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، زیادہ تر تو لازم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لوٹ آنا، لوٹنا، لیکن کبھی کبھی لوٹا دینا کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں آئے گا آگے چل کے. تو یہاں ترجعون لوٹائے جاؤ گے، ساغر تبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں رجع بمعنی لوٹانا ہو، تو پھر تو مجہول بن جائے گا. اگر رجع میں نے لوٹنا ہو تو اس کا تو پیسے بن ہی نہیں سکتا. لوٹنا، یہ لوٹانا کے معنوں میں لے تو پھر ترجعون لوٹایا جانا تب بنے گا. اس سے معلوم، خود اس کے مجہول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اچھا ارجع یرجعو کا یہ ہے نہیں سیگا، کیونکہ ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو غالباً وہاں پتا چلتا ہے کہ ارجع یرجعو کوئی فعل نہیں ہوتا، یا کم از کم لوٹانے کے معنوں میں نہیں ہے. رجع یرجعو میں نے لوٹنا بھی، رجع یرجعو میں نے لوٹانا بھی. تو اگر لوٹنا لے تو فعل مجہول بن نہیں سکتا، لہذا رجع یرجعو بمعنی لوٹانا، اور روجع یرجعو بمعنی لوٹایا جانا، تو تب مجہول آئے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، کیا تو نے نہیں دیکھا، وہی پھر الم ترى الى آیا ہے، یعنی کیا تو نے نہیں جانا. یہ مفسرین سب لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یقین کامل ہونا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا جیسے وہ حضرات کہتے ہیں، کیونکہ خود قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں یہ آیا جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. اللہ کے علم کو کہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے، الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا. تو اس طرح سے اس کا معنی جاننا ہی ہوتا ہے. الی الملأ، ملأ میم لام حمزہ مادہ، ملأ ان کے معنی اونچے درجے کے لوگ. سردار، ہاں جی، میم لام حمزہ، ملا یملاؤ کے لفظی میں نے پھرنا ہوتا ہے، پھرنا، بلکہ شاید اس سے امتلا آیا نہیں ہے پہلے کہیں بار، نہیں نہیں ان میں کہیں امتلا میرا خیال تھا کہ کہیں نہیں آیا، بہرحال آگے آئے گا. حل امتلا تھے باب افعال سے بھی آتا ہے، اور ثلاثی سے مالا آ یملا او میں نے بھرنا، وہ تو ورب کے معنی ہے، وہ اپنی جگہ استعمال ہوگا، مل ان میں نے بھرا ہوا ہونا، لیکن مالا ان جو اسی مادے سے لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اونچے لوگ، سردار، حکمران، ان معنوں میں. خود فرشتوں کے بارے میں بھی یہ لفظ اس طرح سے مالا الاعلی کے معنوں میں آیا ہے، لیکن مثلاً فرعون کے درباریوں کو قرآن نے مالا، وہ فرعون کے مالا استعمال کیا ہے. اس کا جمع میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مالا ان کی جمع کیا ہے، شاید یہ اس میں جمع ہی ہو، یہ چیز تحقیق طلب ہے، دیکھنی پڑے گی، میرے ذہن خیال نہیں رہا، اس کو دیکھنا چاہیے. واحد لفظ ہے، معنی کے لحاظ سے جمع ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں پھر اس کے لیے جہاں صلہ آیا اللہ زی نہیں آیا. ملا ان میں نے اونچے درجے کے لوگ، تو یہاں ہے الم ترا ال ملا من بنی اسرائیل، کیا تو نے بنی اسرائیل کے ملا کی طرف نہیں دیکھا. شاہ صاحب پھر ملا کا ترجمہ کرتے ہیں جماعت، جماعت وہ ملا یملا بھرنا سے معنی بنتا ہے، لیکن جماعت کا معنی ایک بھی بنتا ہے کہ ایک گروہ نہیں مراد، بلکہ یہ کہ لیڈر یا کچھ اوپر والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے، شاید ان معنوں میں جماعت کر لیا ہو. تو یہ چند بڑوں کا ایک مطالبہ تھا ملا، کیونکہ اگر جماعت کا معنی نہیں ہوتا ویسے تو پھر ہونا چاہیے تھا کیا تو نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا جن کا یہ قصہ، پھر تو نکرا ہونا چاہیے تھا. الملا اونچے لوگ، اور پھر اونچے لوگ بمعنی جماعت لیا، اردو میں سب نے ترجمہ جماعت کے ساتھ ہی کیا. بہرحال اونچے درجے کے لوگ چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں تو اس جماعت کے حساب سے بات غالبت کی ہے. مم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، جماعتوں میں تھوڑے ہوتے ہیں یہ بھی بات بن سکتی ہے. بنی اسرائیل کے ان ملا کی طرف نہیں دیکھا، ان کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے. مم بعد موسیٰ، اب یہ مراد ہے جو موسیٰ کے بعد تھے، یعنی مم بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے کوئی گروہ تھا ان میں، اور بظاہر ملا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذرا ووکل قسم کے لوگ تھے، جانتے بولتے تھے، مطالبہ کرتے ہیں وغیرہ، یا نمائندے تھے. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جبکہ انہوں نے کہا، اب اگر موسیٰ پہ وقف لازم کر لے تو پھر اذ قالوا کا معنی ہے یاد کرو اس وقت کو جب، کیونکہ پچھلی عبارت کے ساتھ یہ اذ بنتا نہیں، تو نے نہیں جانا. بنی اسرائیل کے سرداروں ترجمہ باب محاورہ کر لے تو کر لے، ویسے تو نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبکہ انہوں نے کہا، تو فعل ایسا کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اذ کو ظرف مانے، اس لیے اذکر بھی ہو سکتا ہے. اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا، ان کا واقعہ یہ ہے، لنبی لہم، اپنے ایک نبی سے، لنبی یہ ہم نہیں ہے، لنبی لہم اپنے ایک نبی سے یہ کہا. یہ ایک نبی نکرہ تفخیم کے لیے آیا ہے، یا یہ کہ ان کے اندر بیعت وقت کے ہی نبی بھی رہے ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ ہے، قبائل کی طرف. تو اس لیے ان کے ایک نبی کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، اور یہ 12 قبیلوں میں سے کون سے تھے کون نہیں تھے ہمیں تفصیل نہیں معلوم. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ابعث لنا ملکا، یہ بعث یا بعث، برپا کرنا، بھیجنا، کھڑا کرنا، اصل میں نا برپا کرنا ہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کو اٹھا دینا. بھیجنا کا میں نے بھی آپ نے پڑھا ہے، تو یہاں ابعث لنا ہمارے لیے بھیج کی بجائے ہمارے لیے مقرر کر کے معنوں میں آئے گا با محاورہ، برپا کن برائے ما. اب اردو والوں نے کیا کیا ہے ترجمہ، کھڑا کر، مقرر. یہ بعث ہے یا بعث کا لفظی معنی نہیں ہے، لیکن یہاں اردو محاورے کا تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے. کیا ہمارے وہ تو بعث ہے یا بعث کا اصل لفظ ہی معنی ہے، بلکہ کہیں پڑھا تھا کہ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اونٹ کو اٹھا دینا، یہ بھی ان معنوں میں بھی اس طرح. تو کھڑا کر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھا کیوں ہے، لا اسے کھڑا کر، بلکہ مراد ہے مقرر کر. ملکن، ایک بادشاہ، ہمارے لیے تو مقرر کر ایک بادشاہ. لقاتل فی سبیل اللہ، لڑے ہم اللہ کی راہ میں. اب یا تو یہ فعل لگتی تو لام نصب ہو سکتا تھا، مثلاً اگر اس کو یوں کہے باسلنا ولکن فن و قاتل تو یہ کچھ گنجائش گرامر میں نکل آتی ہے، لیکن یہاں کیا کیا کہ فعل امر کے جواب میں آیا تو وہ جواب امر مجزوم ہو گیا. ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر مینا اب ہوئی ہوگا کہ ہم لڑے اللہ کی راہ میں، جیسے کہتے ہیں نا اکرم ہو یکرم کا، تو اس کی عزت کر وہ تیری عزت کرے گا، تو اس طرح سے تو ہمارے لیے بادشاہ بنا، ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں. نقاتل کراتے عجیب و غریب ہے، بعد نے یہاں یقاتل بھی کہا ہے جو لڑے گا، ایک کرات یقاتل کی بھی آئی ہے. یہ بادشاہ کو مقرر کرنے کا جو واقعہ ہے شاید اس کا تعلق اور آگے تعلق کا بھی ہے. بائبل میں کتابیں ہیں شاید دو ہیں میرے خیال میں، ججز پھر اس کے بعد آتا ہے کنگز، یہ پہلی پانچ کتابوں کے بعد جو اگلی چھٹی ساتویں آٹھویں شروع ہوتی ہے، میرے خیال میں پہلی ایک یا دو کا نام ہے ججز مغاد، پھر ہے کنگز. تو بنی اسرائیل کا ایک دور رہا ہے جب ان کا کوئی خاص ایک بادشاہ سارے کا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے ججز ہوتے تھے قبائل میں جو تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ شاید جہاد کی ضرورت پڑی، فیصلے تو وہ کرتے تھے لیکن پوری قوم کو کنٹرول کرنا دشمن کے ریگولرلی ان کے دشمن سے مقابلے کے لیے، اس کے لیے شاید بادشاہی کی ضرورت پڑی، پھر ان کا وہ کنگز کا دور آتا ہے بعد میں. غالباً اسی دور کی طرف ہے قاضیوں کا دور چھوڑ کے جب قضات کا دور چھوڑ کے جب ملوک کا دور آتا ہے، کہ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ بنا، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. والا حل آسے تم ان کتب علیکم القتال، کہا کیا تم سے یہ امید ہے یعنی نہیں ہے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے عصا یا سی بھی ہوتا ہے فعل، اور ویسے عصی یا سا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا عموماً ماضی استعمال ہوتا ہے، اس کا مضارع نہیں استعمال ہوتا ہے. یعنی سمع یسمع ہو اور غرا بھیا غرب ہو، رما یارمی کی طرح بھی ہے. اسی وجہ سے اگر دوسرے طریقے پر پڑھیں تو یہ عصی تم بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر خشیہ کے وزن پر ہو یعنی سمع کے وزن پر تو پھر یہ ہونا چاہیے دفالا عصی تم، اور اگر رما کے وزن پر ہو رما یارمی تو پھر عصے تم. اس کے اصا اسیا اسے گدان تو اسی طرح ہوگی جیسے ربا کی کر لو یا کاشیا کی کر لو. یہ قرآن جو ہے یہ رما یارمی کے طریقے پر گوا کے پڑھا گیا ہے. عموماً اس سے مضارے نہیں استعمال ہوتا، ماضی کا کوئی سیوا، اس سے یہ امید ہے، تو اس سے یہ امید ہے، اللہ سے یہ امید ہے، کبھی اصا لگ کر زیادہ تر تو ساتھ کوئی اس میں ظاہر آتا اص اللہ ہو یا کوئی فکرہ آ جاتا عن وغیرہ. تو اس لیے اسد اسے تم لفظی ترجمہ ان قریب ایسا ہو سکتا ہے تم سے کہ، شاہ صاحب نے کیا ہے نزدیک ہستے اسے تم اس بات کے قریب ہو کہ، جیسے ہم کہتے ہیں اص اللہ ہو، اللہ قریب ہے اس بات کے کہ یوں کرے، پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں قریب ہے کہ اللہ یوں کرے، یعنی کام قریب ہے اللہ قریب نہیں ہے. اس طرح سے آسائے تم کا لفظی ترجمہ تو ہے تم قریب ہو، لیکن مراد ہے تم سے یہ قریب ہے کہ، اور حل سوالیہ ہے کیا یہ تم سے قریب ہے کہ، اور پھر میں نے یہ ہے کہ ہاں قریب ہے، گویا کہ استفہام اقراری کے معنی میں، استفہام کے بھی تو کئی معنی ہوتے ہیں، ایک انکار کا معنی ہوتا ہے ایک اقرار کا، یہاں اقرار کا ہے کہ تم سے یہ، جیسے ہم اردو میں کہیں تم سے یہ کچھ بعید نہیں کہ، بات ہوئی ہے قریب ہے کہ، اور اسی کو کہتے ہیں تم سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ، بعید کے ساتھ نیگیٹو لگا دیا تو میں نے تو وہی قریب کا ہی نکلا، تو تم سے یہ کچھ بعید نہیں کہ، کیا پک یہ ہم کسی نے ترجمہ کیا ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. توقع ہے قریب کا معنی، کیا تم سے، اچھا کیا تم سے یہ توقع ہے، ٹھیک ہے. اور کسی طرح حل آسا ہے تم، جی آسائے تم کا لفظی معنی ہے تم نزدیک ہو کہ، لفظی ترجمہ یاد رکھیے آسا یاسی یا اسی یاسا کا میں نے نزدیک ہونا قریب ہونا ہی ہوتا ہے. تم قریب ہو گئی اور پھر با محاورہ ترجمہ ہوگا تم سے یہ قریب ہے کہ یا تم سے یہ کچھ بعید نہیں کہ ان کتب علیکم القتال ہو اگر لکھا گیا تم پر قتال یا فرض قرار دیا گیا تم پر قتال ان کتب علیکم القتال ہو اللہ تو قاتل. اصل میں عصا کے بعد اس کا ایک جواب آتا ہے اور عموماً وہ فعل ان کے ساتھ آتا ہے. مثلاً اصل اللہ ہو بہم جمیا اللہ سے امید ہے کہ وہ ان سب کو لائے. اصل اللہ ہو اعلیٰ بین کم و بین الدین عادت مقدہ اللہ سے یہ قریب ہے کہ وہ تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل دے وغیرہ. تو اس طرح سے عصا کے بعد ایک تو وہ ہوتا ہے جو کام کرے جس سے امید ہو وہ تو یہاں تم کی ضمیر آ گئی. دوسرا جو کام کرے اصل میں ہے اللہ کا قاتل وہ ہے اصل خبر عصا کی. تو اصل فکر یوں تھا حلا عصے تم اللہ تو قاتل تم سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ تم نہیں لڑو گے. اور یہ جو درمیان میں آیا جملہ شرطیہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو اصل فکرہ وہ ہے حلا عصے تم اللہ تو قاتل تم سے یہ کچھ بعید تو نہیں ہے کہ تم نہ ہی لڑو. وہ یہ جو اللہ تو قاتلو کا اللہ ہے یہ ان لا ہے عصا رب کا ایب عصا کا اس طرح سے ان ضرور آیا کرتا عصا کے بعد اص اللہ ہو ایجا وغیرہ. تو عصے تم یعنی عصے تم ان تم ان لا تو قاتلو تم سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ تم نہ لڑو یا تم سے یہی بات زیادہ قریب ہے کہ تم نہیں لڑو گے. پھر وہ جو درمیانی فکر ہے ان کو تو علیکم القتال ہو آپ بعد میں بھی لا سکتے اس میں کوئی کباب تو نہیں ہوگی. یعنی جہاں تک گرامر کا تعلق ہے یہ فکر سیدھا بن سکتا ہے آسائی تم اللہ تو قاتل ہوں ان کو تو علیکم القتال لیکن اس کو پہلے جملہ معترضہ بنایا گیا ہے. تو اگر تم پر قتال واجب قرار دیا جائے تو تم سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ تم لڑو ہی نہیں. پھر ان لا کی وجہ سے تو قاتلون کا نون گر گیا ہے. قالو انہوں نے کہا وما لنا یہ واؤ پھر عطفہ نہیں ہے بلکہ وہی تاکید کے معنوں میں اس کو استئناف کی واؤ بھی کہتے ہیں. یعنی پچھلے معنوں کی بعض دفعہ تاکید کے لیے بھی واؤ آتا جیسے ابھی آیا تھا فقاتلوا اور تم لڑو اللہ کے راہ میں. تو اس طرح سے یہ امفیسس کے لیے بھی آتا ہے واؤ واضبر واؤ تاکید کے لیے. وما لنا اور ہمیں کیا ہوا ہے ما لنا یہ ما استفہام کا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ بھی کہیں کہیں آئے گا. وما لنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان معنوں میں آئے گا آپ دیکھیں گے لیکن یہاں ہے وما لنا ہمیں کیا ہوا ہے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں کیا ہوا ہے ہمیں کیا کیا پڑی تو نہیں کہہ سکتے اردو میں ترجمہ لیکن ہمیں کیا آخر ہو گیا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑے. یہ اللہ بھی وہی ان لا ہے ہمیں کیا ہو جائے کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑے. وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہم نکالے گئے اپنی بستیوں سے یہ واو پھر حالیہ ہے. وقد اخرجنا ہم نکالے گئے فعل مجہول اخرج یخرجنا من دیارنا اپنے گھروں سے حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے. وہ ابن آئنا اور اپنے بیٹوں سے نکالے گئے بے ابن ان کی جمع دیارنا و ابن آئنا آج بالکل وہ بنی اسرائیل کے مقابلے پر فلسطینیوں کی وہی حالت ہے. فلما کتب علیہم القتال قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب ان پر قتال پھر فرض کیا گیا تولو واپس مڑ گئے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے یہ قلیلا سیدھا حرف مستثنا کے طور پر آیا ہے. یہ کہ مستثنا متصل ہے یا منقسم ہے منقطع ہے وہ پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو مڑنے والے تھے یہ تو مسلمان تھے ہی نہیں لہذا منقطع ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی متصل بہرحال جو بھی ہو متصل ہو یا منقطع ہو اس جگہ اس کی نسب ہی آنی تھی کیونکہ پہلے کوئی فعل منفی نہیں ہے جب ان پر قتال واجب کیا گیا، لڑائی یعنی باہم لڑنا لفظی محنت ہوتا ہے، اور ہم جہاد بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ اصطلاح ایسی بن گئی ہے کچھ، ورنہ محنت و قتال کا تولا یہاں ماضی کا صیغہ جمع غائب کا ہی ہے، اور کوئی صیغہ نہیں ہو سکتا. تو اور پھر اس کا میں نے بھی رخ موڑنا ہی ہے، تولا میں نے تو یہ بھی ہوتا ہے وہ صاحب ریاست بن گئے، ان کو حکمرانی مل گئی، وہ میں نے بھی یہ نہیں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے تھے جو انہوں نے یہ نہیں کیا. واللہ علیم بالظالمین. ترجمہ کے لحاظ سے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جب لڑائی فرض کر دی گئی تو سارے جرنیل بن گئے، مگر تھوڑے نہ تو اللہ کا میں نہ ریاست ہی کرنا ہے، سارے جرنیل بن کے بیٹھ گئے، میدان میں تھوڑے ہی گئے. یہ ترجمہ کسی نے کیا نہیں، خام خا کی یعنی غلط بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. واللہ یوں ہی ذہن میں بات آئی کہ تو اللہ کو میں نے صاحب ریاست بننے بھی تو ہوتا ہے، رئیس بن کے بیٹھ جاتا. واللہ علیم بالظالمین. ویسے سنے یہی ہے کہ ہمارے جنرل صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت وادت سپاہیوں کو سکھائے رکھو، خود ان میں سے اللہ ماشاءاللہ نہ شہادت میں بلیو کرتے نہ کوئی ضرورت ہے، کوٹھیوں کی ضرورت زیادہ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. علیم صفت مشبہ، اس لیے خوب جاننے والا ترجمہ کریں گے. جب علیم یا اعلم آئے تو پھر بے کا صلہ آتا ہے، ورب ہو تو بے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم مثلا یہ کہتے ہیں واللہ یعلم الظالمین، یعلم بے نہیں آئے گا، لیکن علیم آئے یا اعلم آئے پھر اس کے بعد بے لگا کرتا ہے، استعمال یہی ہے. اللہ گناہگاروں کو جانتا. وقال لهم نبیهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے. وقال لهم، ہم کی ضمیر انہی ملا کے لیے ہے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک ہمیں بادشاہ ہم میں سے مقرر کرے، تو ان کے نبی نے، اب نبیهم آیا ہے، پہلے نکرہ آیا ہے اپنے ایک نبی سے کہا، کیونکہ اب اگر اب یہاں بھی ہوتا وقال لهم النبی، تو عہد کا الف لام ہم اسی کے لیے سمجھتے. اس کے نبی نے، ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے، اب یہاں بعث کا میں نے مقرر کر دیا، لفظی میں نے کھڑا کیا، تمہارے لیے طالوت ملکا، یہاں بعث کے مقرر کرتا کہ چونکہ میں نے، تو دو مفعول ہے، ایک جس کو مقرر کیا، دوسرے کیا مقرر کیا، تو طالوت بھی مفعول منصوب ہے اور ملکان بھی، یعنی طالوت کو بنایا تمہارے لیے بادشاہ، یوں ترجمہ ہم کریں گے. اللہ نے بنایا ہے یا مقرر کیا ہے طالوت کو ملکن لکم، تمہارے لیے، وہ جو متعلق ہے وہ پہلے آ گیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. فالو، طالوت نام ہے یہاں جس طرح سے آیا ہے، بائبل میں غالباً کچھ اور نام ہے، اس نام کی وجہ کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل شدہ چیز ہے، وہاں شاید شاؤل آیا لفظ. قالوا ان لا يكون له الملك علينا، دوسرے وہ اصل تورات بھی نہیں ہے، تورات کے بعد بھی ان کی ہسٹری ہے جس طرح سے وہ بیان ہے. قالوا ان لا يكون له الملك علينا، کہنے لگے کہاں سے ہو گئی بادشاہی اس کے لیے ہم پر. لفظی ترجمہ دیکھیے، انا کہاں سے، یعنی کیفا یا متا یا کب، یہ سب میں نے انا کے ہو جاتے ہیں، کیسے ہو گئی، کب سے ہو گئی، کہاں سے ہو گئی، یکون ہو گئی. ہو گئی ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں لفظ آیا الملک، جس کا میں نے حکومت، اور اردو میں لفظ حکومت مؤنث بولا جاتا ہے، ورنہ یکون تو مذکر کا صیغہ ہے، کہاں سے ہوئے گا لہو اس کے لیے یا اس کو، یعنی حاصل الملک حکومت، علینا ہم پر، ان کو اس کو ہم پر حکومت کہاں سے حاصل ہو گئی یا کیسے حاصل ہو گئی یا کیسے ہوگی کا ترجمہ بھی کر سکتے، اس کو ہم پر کیسے حکومت حاصل ہوگی، وَنَحْنُ، حالت یہ ہے کہ ہم تو، واو حالیہ ہے، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، یہ اصل فقرہ ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْهُ بِالْمُلْكِ، أَحَقُّ مِنْهُ، اس سے زیادہ حقدار، من کے ساتھ آیا نا اسم تفضیل، بِالْمُلْكِ، أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، احقو کے ساتھ بے کا صلہ آیا کرتا ہے، احق کو بے قضا قضا، اس بات کا زیادہ حقدار. کل بھی کوئی آیا تھا یہ لفظ میں بات کی تھی، ہاں وبعولتہن احق کو بے ردہن، وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس طرح سے وہ آتا ہے، وکانوا احق بہا واہلہا، تو احق کو بے، احق کو منہ بالملک، اس سے ہم زیادہ حقدار ہیں، نحن مبتدا احق و خبر، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے پر حکومت کے، ملک میں نے حکومت. ولم یؤت سعۃ من المال، اس واو کو چاہے حالیہ مانے، اور ویسے عطف کی بھی ہو سکتی ہے، لم یؤت، وہ تو دیا ہی نہیں گیا، آتا یوتی ایتا ان دینا، اور اس سے فعل مجہول بنے گا، یوتی یعنی اوتے یا یوتا، یوں بنے گا نا، تو یو تایو جو ہے وہ لم کی وجہ سے یہ گرے گی تو باقی رہ جائے گا یوتا، اس کو تو دیا ہی نہیں گیا. اب اس یوتا کے دو مفعول ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا آتے تو ہوں کتابن، میں نے اس کو کتاب دی، اور اس طرح سے آپ مجہول بنائے تو آپ کہیں گے اوتے یا کتابن، اور یہ آپ نے بکثرت پڑھا اوت الکتابا، وہ دیے گئے کتاب، کتاب جو دوسرا مفعول ہے وہ نصب میں آتا ہے، تو یہاں ہے لم یوتا سعۃ من المال، وہ دوسرا مفعول تو آ گیا، پہلا یوتا میں ہوا موجود ہے خود اس کے اندر، اس کو تو دیا ہی نہیں گیا مال کی ساحت، اس کو تو مال کی، مال میں سے ساحت دی ہی نہیں گئی، اب رہ گیا ساحت، اس کا معنی کیا ہے، وسع یسع کی کا یہ مصدر ہے، وسع یسع ساعتن سیعتن وسعتن وسعن، یہ سارے اس کے مصدر ہیں، استعمال ہوتے ہیں، معنوں میں کوئی شیڈ آف میننگ کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. سیعتن میں نے مثلا شاید جسم وغیرہ کی مراد ہوتا ہے، اور ساعت میں نے وہی پھیلنے کا ہے، وسعت پھیلاؤ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ بھی میں نے وہی ہے، اور یہ سیعت جیسے واحد یعد عیدتا اور واحد یعد عیزتا ہوتا ہے، یہ وسع یسع سعتا، پھیلاؤ، لفظی معنی تو پھیلاؤ کا بنتا ہے، مراد فراخی ہے. سعتم من المال، مال میں سے وہ کچھ بھی فراخی نہیں دیا گیا. سعتن نکرہ کرے تو پھر ترجمہ یوں ہوگا، وہ تو مال میں سے کچھ فراخی دیا ہی نہیں گیا، اور چاہے تحقیر کا میں نے لے تو معمولی فراخی بھی ہو سکتا ہے، اس کو تو مال میں سے معمولی فراخی بھی نہیں دی گئی، اور مراد ہے وہ تو پیسے والا نہیں ہے. یہ ایک وجہ، اور اس پہ تفسیر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں ہمیں یاد ہے کہ پاکستان بڑھنے کے بعد جب وہ ایک مسلم لیگ کی جنرل سیکرٹری شپ کا دلتانے اور ممدوٹ کا جب جھگڑا تھا، تو ایک عوامی آدمی کو سیکرٹری جنرل کے لیے کھڑا کیا، شاید ممدوٹ گروپ نے، انہوں نے کوئی بڑا ذمہ دار کیا، وہ جنرل سیکرٹری کے لیے ہمارے استاد تھے علامہ علاء الدین صدیقی، وہ اس جھگڑے میں وہ جنرل، پہلے وہ جنرل سیکرٹری تھے ساری پنجاب مسلم لیگ کے، یعنی جو تھے جو 29 ضلعوں کی جب تھی، پھر جب وہ ممدوٹ اور ان میں جھگڑا ہوا تو پھر ان کو کھڑا کیا گیا تھا غالباً ممدوٹ گروپ کی طرف سے، اور ان پر جو اعتراض دلتانہ گروپ نے کیا تھا وہ یہ بھی تھا، ایک یہ اس آدمی کو کھڑا کرتے ہو، ضرورت پڑے تو 500 آدمی کو روٹی نہیں کھلا سکتے ان کے لیے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ سیدہ عابدہ کے والد نے ایک دفعہ کہا، عابد حسین صاحب نے، 4000-3000 گھر سے منگاتا ہوں تو وزارت پوری ہو رہی ہے، یعنی کوٹھی بھی ملی ہوئی ہے، ساری فیسلٹیز، اور 3000-4000 کو ان کو شکایت تھی کہ یہ گھر سے لگانا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا. وجہ کیا تھی کہ سکندر مرزا آ گیا، ایک پارٹی اس کو دی، چاہے 50000 اڑ جائے، پھر وہ 6 مہینے کی وزارت ایک دن میں غارت ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے نا ولم یؤت سعۃ من المال، یہ لینڈ لارڈز اور انڈسٹریلسٹ سب کچھ، بہت کچھ باتیں ہیں اس قصے میں. بارہ ان لانی ہاں اس کی بھی ایسی حالت ہوگی. قال ان اللہ اصطفا علیکم, اب نبی نے کہا کہ اس کو اللہ نے چن لیا ہے تم پر. اصطفا علا آتا ہے, اصطفا کے اعلیٰ نساء العالمین وغیرہ میں آپ پڑھیں گے اصطفا, اور یہ اصطفا کا لفظ تو پہلے آیا ہے سواد فی واو مادہ سے باب افتعال ہے. تے جو ہے وہ توئے میں بدل جاتی ہے, اصطفا واو جو ہے وہ الف میں بدلے گی, اور اصل میں واو یا یہ ناقص کی ہمیشہ یہ میں بدلتی ہے, اسی لیے فے اور ہے کے درمیان ایک دندانہ لکھا ہوا ہے. یہ دندانہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایک یہ ہے جو اصل میں واو سے بدلی تھی. تو استفا ہو, ویسے عام عربی میں لکھیے تو فے الف فا لکھ کر پیچھے ہے ہو لکھ سکتے ہیں, درست ہوگا, لیکن قرآن کریم کا اپنا ایک طریقہ املا ہے. اللہ نے اس کو برگزیدہ کر لیا. استفا کے لفظ ہی میں نے کسی میں سے کوئی چیز اچھی سمجھ کے چن لینا, پک اپ کے معنی میں. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, وزادہ اور اس کو بڑھایا, زادہ یزید بڑھانا, بڑھنا نہیں, وزادہ اور اس نے اس کو بڑھایا. زادہ کے بعد مفعول آتا ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں زدنی, پھر آگے آتا ہے علمن. زدنی کا لفظ میں نے کہا نا مجھے بڑھا, یہاں ہے زادہ زادہ یزید اس نے اس کو بڑھایا. اب بلحاظ علم اور جسم کی وسعت کے, یہ بسطتن جو ہے یہ تمیز آئی ہے, جیسے آپ وہاں کہتے ہیں نا رب زدنی علمن, اے اللہ مجھے بڑھا بلحاظ علم کے, پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں آپ کے, اے اللہ میرا علم بڑھا, لیکن لفظی ترجمہ تو یہ نہیں ہے. تو یہاں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے بلحاظ پھیلاؤ کے, بسطتن وہی بے سین تو پھیلاؤ فراخی کھلا ہونا, فی العلم والجسم, یہ بسطتن کی مزید تعریف ہے. اس کو بڑھایا پھیلاؤ دیا ہے دو چیزوں میں, علم میں بھی اور جسم میں بھی, یعنی بسطتن فی العلم والجسم. بسطتن کی نسب تمیز کی ہے, حال کی نہیں ہے. اللہ نے اس کو بڑھایا ہے بلحاظ فراخی کے علم اور جسم میں, یعنی علم اور جسم کی فراخی. واللہ یہ بھی کہ علم بھی ہو اور جسمانی کوالیفیکیشن کوالٹی دونوں ہی شامل ہے, معیار بھی ہے ایک لحاظ سے, شاید میں بتایا گیا ہے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے. اپنا ملک سے مراد ہے اس کی حکومت, اور پھر یہ وہ اپنی ساری حکومت نہیں دیتا, جو اس نے دی ہے وہ بھی اسی کی دینے والی دی ہوئی ہے. یہ کر لے تو ترجمہ تو ہو سکتا ہے نا, اللہ مسئول چنگی کی طرح ٹھیکے پہ ہی دے دے کسی کو ساری اپنی حکومت, اللہ گنجائش لفظوں میں تو نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ جس کو چاہے اپنا سارا چابیا اس کے حوالے کر دے. یوتی ملکہ, لیکن یہاں مراد جو ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے کرے تو یعنی جو وہ حکومت دیتا ہے یا اپنا ملک, کیونکہ ملک تو اسی کا ہے اصل میں, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ واسع اور علیم ہے. بہرحال ملک کا ہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے, دوسری کسی کے لیے تو یہاں ہو نہیں سکتا.